أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ابھی دو دن پہلے میں مشرقی افریقہ کے دورے سے واپس آیا ہوں, جہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ چار مشرقی افریقہ کے ساحلی ممالک سے ممالک کے دورے کی توفیق ملی, اور اس کے علاوہ واپسی پہ دو دن یا تین دن پیرس بھی ٹھہرا, اور وہاں کے جماعتی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی غور کا اور آئندہ کے لیے بہتری کے منصوبے بنانے کی توفیق ملی. شاید آپ یہ توقع رکھتے ہوں کہ اس جمعے میں میں اس دورے کے حالات بیان کروں گا, لیکن میرا آج ایسا کوئی ارادہ نہیں. اس دوران مجھے غالباً پانچ خطبے باہر دینے کی توفیق ملی ہے, اور ساتھ کے ساتھ جو حالات میں وہاں دیکھتا رہا ہوں ان کے متعلق میں تبصرہ انہیں خطبات میں کرتا رہا ہوں. کچھ مضامین ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً یاد آتے رہیں گے, تو ان کا تذکرہ آباد میں ہوتا رہے گا. اس وقت میرا ارادہ یہ ہے کہ بفضل تعالی دو ایسے نشانات کا ذکر کروں جو تاریخی لحاظ سے بہت پہلے کے ہیں. ایک قریب کے زمانے میں پہلے کا نشان ہے, اور ایک بہت بعید کے زمانے کا نشان ہے, مگر ان دونوں کا تعلق جماعت احمدیہ کی تاریخ سے ہے. اور ایک نشان تو ایسی نوعیت کا ہے جو تین زمانوں پہ پھیلا پڑا ہے. کیونکہ قرآن کریم ایسے نشانات کا بار بار تذکرہ فرماتا ہے, اور اس بات کی نصیحت فرماتا ہے کہ ان نشانات کا دور چلتے رہنا چاہیے, ان کا ورد ہوتے رہنا چاہیے, کیونکہ اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال اور جبروت اور اس کی غیر معمولی نصرت اپنے پیاروں کے لیے ذہن نشین ہوتی ہے. اس لیے ایسے نشانات کا گاہے گاہے تذکرہ الہی جماعتوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے. وہ نشان جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ تین زمانوں پر پھیلا ہوا ہے, وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے مقابلے کا نشان ہے. اگرچہ اس واقعہ کو آج سے تقریباً 3300 سال گزر چکے ہیں, یعنی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1300 سال یا 1300 کچھ سال پہلے پیدا ہوئے, یہ رامسیس دوم کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور فرعون کا واقعہ رامسیس دوم کے بیٹے منفتح کے زمانے میں ہوا. تو اس لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1300 سال پہلے یا اس سے کچھ کم پہلے یہ واقعہ گزرا ہے. اس پر 620 سال جمع کر دیں, جو 622 جو ہجری کا سن کہلاتا ہے اسی سن کے لحاظ سے, تو یہ تقریباً 1900 کچھ سال بنتے ہیں. اس پر آج 1400 سال ہوئے ہیں, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے تک 1300 سال اوپر گزر چکے تھے, تو 3200 سال یہ بن گئے, اور 100 سال کا اوپر عرصہ گزرا ہے, تو یہ 3300 سال جمع کچھ سال, یہ کل عرصہ ہے जिसमें इस निशान में तीन दफा आपने जलवा दिखाया है और हैरत अंगेज तौर पर इन तीन मुख्तलिफ जमाने की तारीखों को इसने इकट्ठा कर दिया है। कुरान करीम में हजरत मूसा के इस निशान का जिक्र इस तरह मिलता है कि जब फिरौन अपने लश्करियों के साथ गर्क होने लगा तो उसने अल्लाह ताला से ये इस्तेदा की कि अब मैं मूसा और हारून और उनके खुदा पर ईमान लाता हूं, इसलिए तू मुझे बचा ले। अल्लाह ताला ने जवाबन फरमाया अलान, अब ये कोई वक्त है बचने का। और इस जवाब में बहुत ही गहरी हिकमत है। इसके साथ ही फरमाया नुनजी का बे बदने का, हां हम तेरे बदन को निजात देंगे। एक तरफ ये कहना कि अब कौन सा वक्त है, फिर अचानक ये फरमा देना कि हां हम तेरे बदन को निजात देंगे, इसमें बहुत ही गहरी हिकमत है। मुराद ये है कि जब तेरी रूह की निजात का वक्त था, जब तेरी रूह को खतरा था, उस वक्त तो तू ईमान नहीं लाया। अब बदन को खतरा पैदा हुआ है तो तू ईमान लाता है, इसलिए इसी मुनासिबत से हम तेरी सारी बात रद्द नहीं करते। रूह की निजात का तो वक्त गुजर चुका है, हां तेरे बदन को निजात देंगे और वो महज एक तान के रंग में नहीं बल्कि इस खरज से कि आइंदा नस्लों के लिए ये एक इबरत का निशान बन जाए। ये है वो मुकम्मल जवाब दरअसल जो उस छोटे से जवाब में मुजमिल है। ये निशान अगर से आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 1900 साल पहले हो चुका था, लेकिन कुरान करीम ने यह फरमाकर इस निशान को आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी वाबस्ता कर दिया, क्योंकि इस गुफ्तगु शनीद का खुदा ताला से आखिरी वक्त में इस दुआ का और उस जवाब का बाइबल में कोई जिक्र नहीं मिलता। और ताज्जुब की बात यह है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 1700 साल पहले तक अगरचे फराइन मिस्र की लाशों की ममीज महफूज समझी जाती थी और मालूम था कि किन मकाबर में जो बादशाहों के मकाबर थे उनमें वो महफूज हैं, लेकिन 1700 साल पहले अचानक वो वहां से गायब हो गई और फिर कुछ समय नहीं आती थी कि वो कहां चली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी उनका कोई वजूद और कोई निशान मालूम नहीं था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 1700 साल गुजर चुके थे, इसलिए किसी के वहम गुमान में भी नहीं आ सकता था कि वो लाश महफूज है। अलावा चूंकि वो गरकाबी के जरिए मौत हुई थी, इसलिए एक आम अंदाजा लगाने वाला शख्स ये अंदाजा तो लगा सकता है कि इस फिरौन की लाश नापैद हो चुकी होगी, मछलियां खा गई होंगी, या वैसे जब दूसरी समंदर की लहरें वापस आई हैं, यानी चूंकि डेल्टा का वाक्य है इसलिए दरिया और समंदर आपस में मिलते थे, कभी दरिया आगे बढ़ गया कभी समंदर आगे बढ़ गया, तो ऐसे हालात में बजाहिर ये उम्मीद नहीं कि उसकी लाश महफूज हो सकती है। उस वक्त कुरान करीम का यह बयान कि खुदा ताला ने फिरौन से यह वादा किया था कि हम तेरी लाश को महफूज रखेंगे ताकि आइंदा जमाने के लिए इबरत बने, एक हैरत अंगेज निशान है। और ये लाश इस जमाने में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में दरियाफ्त हुई है, न सिर्फ ये लाश बल्कि सारे फराइना की लाशें इसी जमाने में दरियाफ्त हुई। चुनांचे मौरखीन लिखते हैं कि जब पहली मरतबा इसी सदी के आगाज में एक मुहक्किक को, एक गवर्नर को जो इजिप्ट का गवर्नर था, यह मालूम हुआ कि बावजूद इसके कि पुराने मकाबर सारे लूटे जा चुके हैं मुख्तलिफ तारीखी वक्तों में, अचानक मिस्र में कुछ ऐसे अजमन कदीम के निशानात दिखने शुरू हुए हैं जिनके वहां मिस्र के बाजारों में उस जमाने में दिखने की कोई वजह नहीं थी। चुनाचे उस गवर्नमेंट ने जब तहकीक का हुक्म दिया तो पता लगा कि वाकई वो शाही निशानात हैं और यकीनी तौर पर फराइन मिस्र से ताल्लुक रखते हैं। चूंकि बादशाहों के मकाबर सब मालूम थे, उनमें वो खाली पड़े हुए थे जीवों से, जो चीजें लूटी जा चुकी थी लूटी गई पहले, जो बकिया सामान हुकूमतों के हाथ आया वो पहले ही अजायब घरों की जीनत बन चुका था, इसलिए उसको बहुत ताज्जुब हुआ और उसने तहकीक शुरू करवाई तो पता लगा कि अब्दुल रसूल फैमिली, अब्दुल रसूल खानदान एक है जो ये कारोबार कर रहा है। चुनाचे कुछ दबाव के नतीजे में, बार बार की कोशिश के नतीजे में कुछ अरब दस्तूर के मुताबिक उनके में से एक आदमी को पकड़कर जब उनके उसके तलवों पर उन्होंने सांटे लगाए तो आखिर बोल पड़ा और उसने बताया कि आओ मैं तुम्हें लेके जाता हूं इस मकबरे से एक मील, जो बादशाहों का मकबरा कहलाता है या मकाबर कहलाते हैं, उनसे तकरीबन एक मील दूर एक और मकबरा भी है जिसका किसी को कुछ पता नहीं था और उसमें ये सारी चीजें महफूज पड़ी हैं और वहां पुराने बादशाहों की लाशें भी हैं। हमने इसलिए उनको हाथ में लगाया कि उससे हम पकड़े जाते। चुनाचे जब एक मुहिम वहां गई और वो मुहक्किक वहां उतरे तो देखकर हैरान रह गए कि बहुत से फराइन मिस्र की इकट्ठी लाशें वहां मौजूद थी और चूंकि वो मुहक्किक पुरानी जुबान पढ़ सकता था उसने इस बात पर मोरे तस्दीक सब्त की कि कथित तौर पर पुराने फराइन की लाशें हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद एक और मकबरा भी वहीं गरीबी दरियाफ्त हुआ जहां 13 फराइन की लाशें मिली। उन लाशों में मिनफिता की लाश भी थी और इसके दादा की लाश भी थी, इसके वालिद की भी और कई फराइन की लाशें, अहम फराइन की लाशें वहां मौजूद थी। चुनाचे मुहक्किकीन बड़ी हैरत से इस बात का इजहार करते हैं कि यह वाकया जब मालूम हुआ तो तमाम मुहक्किकीन दमबखुद रह गए। उनके वहम गुमान में भी नहीं आ सकता था कि वो लाशें जो 3000 साल तक घूम रही हैं वो अचानक दरियाफ्त होंगी और बिल्कुल सही हालत में जिस तरह मनी की गई थी उसी तरह वो पड़ी ही मिलेंगी। चुनाचे इस पर मजीद तहकीकात होती रही और पता लगा कि मुख्तलिफ वक्तों में उस जमाने में भी चूंकि चोरियां शुरू हो गई थी, बहुत मालो दौलत साथ दफनाया जाता था, इसलिए उस जमाने में भी चोर और उचके मालो दौलत की लालच में बार बार हमले करके जो चीजें कीमती चीजें चुरा लिया करते थे। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 200 या 300 साल के दरमियान किसी अरसे में मिस्र के पादरियों ने यह फैसला किया या महंतों और पंडितों ने, जो कुछ भी आप उनको नाम दें, कि इन बादशाहों की हिफाजत की खातिर इन्हें किसी मख्फी जगह में मुंतकिल कर दिया जाए। चुनाचे ये दूसरा सारो सामान सब नहीं रहने दिया गया और बादशाहों की लाशों को हिफाजत के साथ 2 मकबरों में दफना दिया गया जिसका राज 3000 साल बाद अब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मालूम हुआ है। बस कुरान करीम का यह मौजा कोई मामूली मौजा नहीं और हैरत अंगेज मौजा है और ये निशान जैसा कि मैंने बयान किया है 3000 साल से जायद अरसे तक फैला हुआ है और 3000 साल से जायद जमानों में फैले हुए मुख्तलिफ अहदों के साथ ताल्लुक रखता है। पहला अहद हजरत मूसा का अहद है, फिर हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद है, फिर आपकी उम्मत में होने वाले एक आइंदा वाकया से इसका ताल्लुक है। और अजीब बात है कि फराइन मिस्र और उनका जो सिलसिला चला है ये भी दुनिया का तवील तरीन सिलसिला है। कोई और तहजीब और कोई और बादशाह इतने तवील अरसे तक नहीं फैली। चुनाचे मुहक्किकीन के नजदीक फराइन मिस्र का सिलसिला 3000 से ज्यादा साल तक जारी रहा। तो ये अजीब अल्लाह तआला की शान है, उसकी बड़ी हिकमतें हैं, बहुत गहरी हिकमतें होती हैं उसकी तकदीर के इजहार की और कई रंग में ये बातें आपस में मिली हुई हैं और इनके ताल्लुकात हैं, यानी रूहानी तारीख के भी और दुनियावी तारीख के भी। अब मैं इस मज़मून को हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अहादीस से मजीद वाज़ेह करता हूं। ये बात कि आइंदा जमाने में उम्मत मोहम्मदिया के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाकया का एक ताल्लुक होगा और इस फिरौन का एक ताल्लुक होगा, ये बात खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाई और आपने इसका खूब खोल कर जिक्र फरमाया। जामे तिर्मिज़ी किताब सौम बाब माजा फी सौम मुहर्रम, इसमें एक रवायत है जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। सालहु रजुलुन फकाल अय्यु शहरिन तामुरुनी अन असूम बाद शहर रमज़ान فقال له ما سمعت احدا يسال عن هذا الا رجلا سمعته يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قائد عنده فقال يا رسول الله اي شهر تامرني ان اصوم بعد شهر رمضان قال ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم ما محرما فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. ترمذی کی اس حدیث کی شرح میں حاشیہ میں لکھا ہے ہم قوم موسیٰ نجاہم اللہ من فرعون واغرقہ، کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قوم کا ذکر فرمایا ہے وہ موسیٰ کی قوم تھی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات بخشی اور فرعون کو غرق فرما دیا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں کس رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھوں. آپ نے فرمایا تم سے پہلے صرف ایک شخص کو میں نے ایسا سوال کرتے ہوئے سنا ہے، اور وہ شخص تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کر رہا تھا. اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے رمضان کے سوا کسی مہینے میں روزے رکھنے ہیں تو کسی ایک مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے ہیں تو محرم کو اختیار کرو، کیونکہ وہ خدا کا مہینہ ہے. اس میں ایک ایسا دن آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک قوم نے قوم کی طرف توجہ فرمائی، اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور اس قوم کو نجات بخشی اس کی توبہ کے نتیجے میں. وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں آخرین میں بھی اسی واقعہ کو دہرائے گا اور آخرین میں سے بھی بعض لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے انہیں فرعون سے نجات بخشے گا، اور یہ اسی مہینے میں ہونے والا واقعہ ہے. اس کے بعد اس دن کی تعین فرمائی کہ ایسا کس دن میں ہوا تھا اور آئندہ بھی اسی دن کی توقع رکھی جا سکتی ہے. محرم کا تو مہینہ واضح فرما دیا. عن انس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الایام وسئل عن یوم الاربعاء قال یوم النحس قالوا وکیف ذاک یا رسول اللہ قال اغرق فیہ فرعون وقومہ. عبدالی منصور للسیوطی جیم جز ہے، اور جیم کا 6 اور پھر صفحہ 135 چھٹا باب ہے جیم کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں اور بالخصوص بدھ کے دن کے بارے سے دنوں اور خصوصا بدھ کے دن کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا منحوس دن. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے، تو فرمایا کہ اس روز اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. تو محرم اور بدھ کا دن یہ وہ نشاندہی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرما چکے ہیں، اور خود آپ کے ارشاد کے مطابق قوم موسیٰ پر کے ساتھ گزرنے والے واقعات میں سے خصوصاً فرعون والا واقعہ دہرایا جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے مطابق آئندہ قوم آخرین میں یہ واقعہ دہرایا جانے والا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قوم آخرین کون سی ہے. اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی. ترمذی ابواب الصوم باب ما قیل فی یوم عاشوراء، اس میں درج ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ ملا اور سمندر سے نجات حاصل ہوئی، اور اس طرح کا ایک واقعہ میری امت میں بھی آئندہ زمانے میں ہونے والا ہے. تو قوم آخرین سے مراد کوئی دوسری قوم نہیں بلکہ امت محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ وضاحت نہ بھی ہوتی تب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کس کی امت کے حق میں خدا نشان ظاہر فرما سکتا ہے. اس لیے وہ تو بہرحال قطعی بات ہے، لیکن مزید تقویت ایمان کی خاطر میں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 86 سال پہلے یہ خبر دی کہ یہ واقعہ آپ کے زمانے میں ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں جن کی یہ پیشگوئیاں کی گئی ہیں. چنانچہ الہاماً آپ سے فرمایا گیا یاتی علیک زمن کمثل زمن موسیٰ، کہ تجھ پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جیسا موسیٰ کی قوم موسیٰ کے اوپر ایک زمانہ آیا تھا، 21 دسمبر 1902 الحکم 24 دسمبر 1902 میں یہ شائع ہوا. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 18 مارچ 1907 کو وصال سے تقریباً ایک سال پہلے یہ اعلان ہوا، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان ہوا، انہو
کریم تمشا امام کا و آدا من آدا.
کل جو الہام ہوا تھا، یاتی علیہ کا زمن کا مسئلہ زمن موسیٰ، یہ اسی الہام سے آگے معلوم ہوتا ہے، جہاں ایک الہام کا قافیہ دوسرے الہام سے ملتا ہے، خواب و الہامات ایک دوسرے سے 10 دن کے فاصلہ سے ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا تعلق آپس میں ضرور ہے. یہاں بھی موسیٰ اور آدھا کا قافیہ ملتا ہے، اور پھر توریت میں اس قسم کا مضمون ہے کہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو چل، میں تیرے آگے چلتا ہوں. ان امور سے یہ ثابت ہوا کہ فرعون کے ساتھ ہونے والے واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرعون نے جو مظالم کیے، ان کے جواب میں خدا تعالیٰ کی ایک ایسی تقدیر ظاہر ہوئی تھی جس نے دوبارہ ظاہر ہونا تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عظیم شان معجزہ قرآن کریم کی صورت میں، قرآن کریم کے ایک بیان کی صورت میں ظاہر ہوا، جس نے گزشتہ تاریخ کے ایک ایسے چھپے ہوئے واقعہ کو روشن کر دیا، جس کے متعلق کوئی دنیا کا اندازہ لگانے والا، کوئی سائنسدان، کوئی مفکر وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب بعض زہریہ اس سے خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت مانگتے ہیں، تو ان میں سے میں ایک یہ مثال بھی دیا کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، اور غیب کا علم تم لوگ کہہ سکتے ہو کہ ٹام ٹوئیوں کے ذریعے، زائچوں کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے، مگر قرآن کریم نے 3 قسم کے غیب ایسے بیان فرمائے ہیں جن کے متعلق تم خود ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ کوئی زائچہ، کوئی اندازہ اس قسم کے غیب پر انسان کو غلبہ نہیں دے سکتا. ایک غیب کا تعلق ہے ماضی کے واقعات سے، اور ان میں سب سے نمایاں واقعہ یہ فرعون والا واقعہ ہے. کوئی انسان فرعون کے زمانے کے، یعنی حضرت موسیٰ کے زمانے کے بعد، جو تقریباً 1900 سال کے بعد آیا ہو، وہ 1900 سال کے پہلے ہونے والے اس واقعہ کے متعلق ایسا اندازہ لگائے جس کو انسانی فکر رد کرتی ہو، اور جس کا اس سے ثبوت مانگا جائے تو کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے. 100 سال گزر جائیں، 200 سال گزر جائیں، 300 سال گزر جائیں، 1000 سال گزر جائیں، اس پر پھر 300 سال گزر جائیں، اور اس وقت اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے، تو کوئی جواب نہ دے سکے. کوئی ادنا سی عقل رکھنے والا انسان بھی ایسی گپ بنا نہیں سکتا اگر یہ گپ ہو. عالم الغیب و شہادہ، خدا سے جس کا تعلق نہ ہو، وہ ایسی بات وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا. چنانچہ جب بھی میں نے یہ بات بعض زہریوں کے سامنے رکھی، کبھی بھی وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، ایک ایسا معجزہ ہے قرآن کریم کا کہ جس کی کوئی نظیر آپ کو اور جگہ نہیں ملے گی. ماضی کے ایک ایسے بعید کے دور کے واقعہ کو دہرانا اور اس کے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کرنا جو تاریخ میں کہیں مذکور نہیں، اور جس کے متعلق دعویٰ کرنا خود اپنے آپ کو جھٹلانے کے مترادف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کے معنوں میں ایک ایسا دعویٰ کرنا جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا، جس کو بظاہر تاریخ جھٹلا رہی ہے، جس کو ہر معقول آدمی رد کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ 1300 سال کے بعد خدا تعالیٰ کی تقدیر اس کی سچائی میں ایسے ثبوت مہیا کر دے گی جن کو زمین اگلے گی اور دنیا اس کا انکار نہیں کر سکے گی. من فتح کے متعلق ایک بات یہ قابل غور ہے کہ جب من فتح ڈوب کر مرا ہے، تو کیا اس کے متعلق تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ درج ہے؟ محققین اس بات کو تعجب سے دیکھتے ہیں. چنانچہ بعض مورخین نے اس کو، جو عیسائیت سے متاثر نہیں ہے، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرعون ڈوب کر مرا ہو، موسیٰ سے اس قسم کا اس کا مقابلہ ہوا ہو، اور مصر کی تاریخ میں واقعہ ذکر ہی نہ ہو، مذکور ہی نہ ہو. اس لیے یہ پہلو ایسا ہے جس کے متعلق کچھ مزید کہنے کی ضرورت ہے. واقعہ یہ ہے کہ مورخین خود یہی مورخین جو اس شک کا اظہار کرتے ہیں کھلم کھلا یہ بات لکھ چکے ہیں کہ ایجپٹ کے فرائین کیونکہ خدا کے ہم مرتبہ سمجھے جاتے تھے اس لیے ان کے متعلق کوئی بھی تخفیف کی بات وہ تاریخ میں محفوظ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ تخفیف کے یعنی ان کی ذمت کے واقعات کو الٹا کر ان کی شان و شوکت کے واقعات کے طور پر بیان کیا کرتے تھے جو اس کا سب سے بڑا ثبوت خود رامسیس ثانی کے زمانے میں ملتا ہے یعنی وہ فرعون جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جس کے بیٹے سے پھر بعد میں مقابلہ ہوا ہے رامسیس ثانی کو اپنے ایک دشمن کے ہاتھوں ایسی زخ اٹھانی پڑی کہ اگر وہ غیر معمولی جرأت اور ہوشیاری سے کام نہ لیتا تو اس جنگ میں وہ ہلاک ہو جاتا ان کے بچھائے ہوئے جال میں وہ پھنس گیا اور بظاہر اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں تھی اس شکست کو مصر کی تاریخ اس زمانے کی تاریخ عظیم الشان فتح کے طور پر پیش کر رہی ہے جبکہ تمام تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ بہت ہی ذلت آمیز شکست تھی اور مصر کی تاریخ کا مطالعہ کرنے خود یہی محققین لکھتے ہیں ان میں کہیں اس واقعے کو شکست کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ اس فتح کو منانے کے لیے اس نے بڑی بڑی عظیم عمارتیں بنانی شروع کی اور گویا کہ وہ ذلت کی بجائے وہ اس فتح کی شان اس شکست کو فتح کے طور پر پیش کرتا تھا اور اس فتح کی شان منانے کے لیے اس نے بہت بڑی بڑی عظیم عمارتیں بنائی تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایسی ذلت امیز شکست اور خدا کی تقدیر کا نشانہ بننے کے واقعہ کو مصر کی تاریخ اسی رنگ میں محفوظ کرتی جہاں تک مورخین کا تعلق ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس فرعون کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ دفنایا گیا ہے اور عظیم شان اس کا سوگ منایا گیا ہے اور بہت دھوم دھام کے ساتھ اس کی جسم کو محفوظ رکھنے کا جو طریق تھا وہ اختیار کیا گیا اسی طرح جس طرح باقی فرعون کو دفن کرتے وقت شان و شوکت کے ساتھ بہت قیمتی جواہر اور سونے کے برتن اور اسی طرح دنیاوی سارے سامان ساتھ دفنایا کرتے تھے اس کے ساتھ بھی دفنایا گیا تو اس زمانے کا مورخ اس واقعہ کو کبھی بھی شکست کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتا اس زمانے کا انسان جو پیچھے رہ گیا تھا اس کی تو آنکھیں چندھرا گئی ہوں گی اس شان و شوکت سے سارے مصر میں ماتم منایا گیا اور اس کی موت کو اوپر وہ دھوم دھام منائی گئی جو فرعون کی موت کے ساتھ وابستہ تاریخی طور پر روایتی طور پر وابستہ ہوا کرتی تھی یہ اعتراض ان کا کہ وہ ڈوب کر مرا ہی نہ ہو کیونکہ اس کے لاش پہ کوئی ایسے اثرات نہیں ملتے جس سے ثابت ہو کہ اس کے اوپر کسی قسم کے وائلنس کے نشان ہیں مچھلی کے کاٹنے کے اور اس قسم کے واقعات یہ بات قرآن کریم کے بیان کو جھٹلاتی نہیں بلکہ اس کی تائید کرتی ہے قرآن کریم نے فرمایا ننجی کا بھی بدنے کا خدا نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے کس مچھلی کی مجال تھی کس سمندری جانور کو طاقت تھی کہ خدا کے اس فیصلے کے خلاف اس کی لاش کو کوئی نقصان پہنچا سکتا چنانچہ یہ خدا تعالیٰ نے جو قرآن کریم نے واقعہ بیان فرمایا اس کی عظمت کو دوبارہ کرنے والی بات ہے رہا یہ کہ کیسے ہوا ہوگا یہ سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں کیونکہ یہ واقعہ دریائے نیل کا جو سنگم ہے سمندر کے ساتھ اس پر ہوا ہے اور ڈیلٹا کا جو علاقہ کہلاتا ہے اور مصر کے شمال مشرقی حصہ میں ہوا ہے اس بات کے متعلق مورخین اس بات پر مورخین اس لیے متفق ہیں کہ پرانی تاریخوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جس جگہ فرعون یعنی حضرت موسیٰ نے اور اپنی قوم نے سمندر کو یا دریا کو پار کیا تھا یعنی یہ بحث سے طلب ہے کہ سمندر تھا اور پھٹ گیا تھا یا دریا اور سمندر کے جوڑ پر یہ واقعہ ہوا ہے اس جگہ ایک ریڈ ملتی ہے جسے پپائرس کہتے ہیں پیپیروس یا پپائرس یہ وہ ریڈ ہے جس سے کاغذ بنائے جاتے ہیں ہم جب یوگنڈا گئے تو وہ بھی دریا نیل کا دہانا وہی ہے اس کے نیل کے کنارے کنارے یہ بہت کثرت سے پائی جاتی ہے ریڈ اور ایجپٹ تک مسلسل دریا نیل کے کناروں پر یہ ریڈ ملتی ہے مورخین کہتے ہیں کہ پاپائرس وہاں موجود تھی، یہ تو ثابت شدہ بات ہے، اس لیے وہ سمندری پانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھارے پانی میں پاپائرس کا پودا نہیں اگتا، یہ میٹھے پانی کا پودا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی جگہ یہ واقعہ ہوا ہے جب وہ دریائی علاقہ تھا، اور وہاں سے معلوم ہوتا ہے سمندر پیچھے ہٹ گیا ہے، اور خشک دور کا واقعہ تھا۔ اس خشک دور کے میں چونکہ سمندر کے پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں کچھ اونچی سطح کے ایسے علاقے نمودار ہو جاتے ہیں سمندر کے دریا کے اندر سے ہی، جس پہ انسان آسانی سے دریائی علاقے کو پار کر سکتا ہے۔ جب سمندر کی لہریں دوبارہ تریانی میں آئیں اور اوپر چڑھ جائیں، اس وقت وہ لوگ جو وہاں موجود ہوں وہ غرق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزر چکے ہیں، اور سمندر کی لہریں دوبارہ جوار جو بھاٹا تو ہوتا رہتا ہے وہ تو اپنے اونچا ہونے کے وقت میں وہ اوپر چڑھائیں اور فرعون غرق ہوا، اور پھر ساتھ ہی وہ ہٹ بھی گئی ہوگی۔ اس لیے ہرگز بعید نہیں کہ اس واقعہ کے ہونے کے بعد ایک شور قیامت بپا ہو گیا ہو اور باقی فوج نے فوری طور پر فرعون کی لاش کو محفوظ کر لیا ہو، کیونکہ چند گھنٹے کے اندر اندر اگر غرقاب شدہ لاش کو دریافت کر لیا جائے تو اس پر کسی قسم کے کوئی آثار ایسے ظاہر نہیں ہوتے جس سے آپ کہہ سکیں کہ یہ ڈوب کر مرا ہے، اور پھر جب ملی ہو جائے تو اس کے بعد تو کوئی انسان کسی لحاظ سے بھی معلوم نہیں کر سکتا۔ میں نے خود ایک دفعہ ایک لاش کو ڈوبنے کے قریب 24 گھنٹے کے بعد نکالا ہے، اور ہمارے دریائے چناب کے کنارے پر ملا دالیوم میں ایک احمدی نوجوان فوجی تھے جو وہاں غرق ہو گئے تھے، ڈوب گئے تھے۔ تو جب غوطہ خور تلاش نہیں کر سکے، میں بھی پھر گیا وہاں، تو میں نے دیکھا اندر وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح زندہ آدمی بیٹھا ہو، کوئی بد اثر لاش پر کسی قسم کا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی چوٹ کا نشان تھا، وہ آدھی اٹھی ہوئی لاش کولے سے اوپر نیم یوں ہوا ملر تھی پانی میں اونچا، جب میں نے بغل میں ہاتھ دیکھے ان کو باہر نکالا، اور اس کے بعد بھی ہم نے لاش دیکھی ہے، کوئی برا نشان نہیں تھا۔ تو یہ خیال کر لینا مورخین کا کہ چونکہ اس کے جسم کے اوپر کسی سمندری جانور نے حملہ نہیں کیا یا اس قسم کے کوئی بد نشان نہیں ملتے، اس لیے یہ واقعہ غلط ہو گیا، بالکل بے معنی بات ہے۔ قرآن کریم کے اعجازی نشان کو اور بھی زیادہ بڑھا کر اور چمکا کر پیش کرتا ہے واقعہ کہ اس کے باوجود کہ امکان تھا اس کی لاش کے ضائع ہونے کا، پھر بھی وہ لاش ضائع نہیں ہوئی۔ فرعون مصر کے ساتھ کچھ اور واقعات بھی وابستہ ہیں، اور اس زمانے میں کچھ واقعات ہیں، ہم اب تاریخ ان معنیوں میں اپنے آپ کو بہرحال نہیں دہرایا کرتی کہ لفظاً بلفظاً وہی چکر دوبارہ چل پڑے، گویا خدا کی تقدیر میں اور کوئی نقشہ ہی نہیں ہے، ایک ہی نقشہ ہے جو ہر کچھ عرصے کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 تاریخ کے خطبے سے پہلی رات کو، یعنی 11 اور 12 کی درمیانی رات کو، یہ مضمون کھول کر سمجھا دیا، اور میں نے اس خطبے میں بیان بھی کیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک انگریزی ترجمے کے متعلق کچھ انگریز بیٹھے ہوئے سوال کرنا کر رہے ہیں کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ درست نہیں لگتا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عبارت کا ترجمہ گویا میں نے یا میرے ساتھ مل کے چند لوگوں نے کیا ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انگریزی محاورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو اس طرح دہراتی ہے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ہم تو اور معنوں میں لیتے ہیں، ہر چیز گویا دہرائی جاتی ہے، لیکن تم نے ترجمہ یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ترجمہ کیا ہے اس میں یہ عبارت بنتی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو اس طرح دہراتی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے عقوبت کے واقعات کو دہراتا ہے، جن قوموں کو سزا دیا کرتا ہے ان کو سزا دینے کے واقعات کو دہراتا ہے۔ اس پہلو سے مجھے اس میں ایک خوشخبری بھی معلوم ہوئی، وہ خوشخبری اس لیے کہ مجھے اس الہام کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ ایک فکر لاحق ہوا کرتی تھی کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو اور بھی بہت سے تکلیف دہ واقعات ہوئے ہیں جو بعض اپنی قوم کی طرف سے ان کو پہنچے۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر ملتا ہے، ایک سے زائد جگہ ان کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے بڑا ایک تکلیف دہ واقعہ یہ کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد قوم نے ایک بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اور وہ جو سونے کا بچھڑا تھا اس سے متاثر ہو گئی تھی۔ اور بھی کئی قسم کے ایسے تکلیف دہ واقعات گزرے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد دل میں ایک خوف تاری ہوتا تھا، وہم پیدا ہوتے تھے کہ اگر تاریخ اسی طرح دہرایا کرتی ہے اور زمین موسیٰ سے یہی کچھ مراد ہے تو پھر تو خدا نہ خواستہ بعض تکلیف کے چیزیں بھی دیکھنے میں آئیں گی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلیتن ایسا واقعہ کوئی نہ ہو، لیکن اس رویا کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ زمانے موسیٰ کا سا زمانہ تم پر آنے والا ہے، جس کے متعلق مسلم محمود نے واضح طور پر لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ کسی خلیفہ کے زمانے میں یہ واقعات رونما ہوں گے، ان میں وہ شرنگیز واقعات شامل نہیں. کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ جو بتایا کہ مسیح علیہ السلام کی عبارت میں تاریخ دہرانے کا یہ ترجمہ بیان ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی عقوبت کے واقعات کو، اپنی پکڑ کے واقعات کو، اس سلوک کو دہراتا ہے جو خدا تعالیٰ کے بندوں سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ زمن موسیٰ کے تقدیر الہی کے دشمنوں سے سلوک کے واقعات تو دہرائے جائیں، اور اللہ فضل کرے تو ان کو بھی ہدایت دے اور یہ واقعات بھی اس شدت سے نہ دہرائے جائیں. لیکن وہ واقعات جو روحانی طور پر خدا تعالیٰ کے مباحث بندوں کے لیے تکلیف کا موجب بنا کرتے ہیں، وہ واقعات نہ دہرائے جائیں. فرعون کی تاریخ کے بعد اور واقعات بھی ہیں. زمانہ موسیٰ اس میں صرف غرقابی کا واقعہ نہیں ہے، زمانہ موسیٰ تو ایک بڑا لمبا زمانہ تھا. اس میں خدا تعالیٰ نے جس طرح اپنی پکڑ کا آغاز کیا ہے، جو نو نشانات کا ذکر ملتا ہے، ان پر بھی غور کرنا چاہیے. اس لیے ہرگز بعید نہیں کہ وہ نشانات بھی اسی طرح دہرائے جائیں کم و بیش شدت کے ساتھ. مورخین چونکہ اکثر دہریہ مزاج ہوتے ہیں، یا کم سے کم اگر خدا پر ایمان بھی لاتے ہوں، تو تاریخی تحقیق میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں گویا وہ خدا پر ایمان نہیں لاتے، ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تحقیق کو لوگ تخفیف کی نظر سے دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ محقق نہیں ہے بلکہ کوئی توہم پرست انسان ہے. اس لیے جب بھی اس واقعہ پر آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں نشانات کیسے ظاہر ہوئے تھے، تو ان کی کوئی عقلی اور سائنسی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض جھٹا دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ واقعات ہوئے ہوں گے. چنانچہ وہ توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں دریائے نیل میں سیلاب آ گیا تھا، اور اتنا غیر معمولی سیلاب تھا کہ اس سیلاب کے نتیجے میں پھر خود بخود یہ واقعات رونما ہونے ہی تھے، یعنی ان کا تعلق ایک قدرتی واقعہ سے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ ان واقعوں سے فائدہ اٹھا گئے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے خبر دی تھی اور فرعون کو پہلے بتایا تھا کہ تم سے اس قسم کے واقعات تم پر گزرنے والے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان ہوں گے. حضرت موسیٰ کوئی موسمی پیشگوئیاں کرنے والے محکمے سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے، خدا تعالیٰ کے ایک عاجز بندے تھے، تعلیم بھی بالکل معمولی سی تھی. اس کے باوجود یہ جو خبریں خدا تعالیٰ نے دی ہیں، یہ آج پیچھے دیکھ کر تاریخ میں بڑے بڑے محقق پڑھ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ یوں ہوا ہوگا. واقعہ ہونے سے پہلے کون بتا سکتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوں گے، اتنا بڑا سیلاب آئے گا، اس کے نتیجے میں پھر یہ واقعات رونما ہوں گے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جو سرخ پانی کا نشان ہے، یعنی خون ملا ہوا پانی، کہتے ہیں ہم نے تحقیق کر لی ہے، یہ بالکل قدرتی واقعہ ہے. وہ اس طرح کہ جہاں دریائے نیل کا منبع ہے، ایک تو یوگنڈا میں ایک وکٹوریا لیک کی جگہ کا جو وکٹوریا لیک کا جو کنارہ یوگنڈا کے اندر واقع ہے، وہاں سے دریائے نیل کو نکلتا ہوا بتاتے ہیں، ایک تو وہ جگہ ہے. دوسری جگہ ایک اور ہے جسے بعض لوگوں کے خیال میں یوگنڈا کے ایک پہاڑ میں واقع ہے، بعض کہتے ہیں بسینیا کے پہاڑ سے تعلق رکھنے والی جگہ ہے. اس پہاڑ کا نام جبل القمر ہے. اس سے جو دریائے نیل پھوٹتا ہے وہ زیادہ لمبا ہے اپنے سمندر سے دوری کے لحاظ سے وہ جگہ، بنسبت اس وکٹوریا لیک کی جگہ کے. چونکہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ دریائے نیل جبل القمر سے نکلتا ہے، اور اس زمانے میں تو اس کا غم و گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، آج کل کی تازہ دریافتیں ہیں. اس لیے وہاں جب یہ گفتگو ہوئی، مجھے انہوں نے وہ منبع دکھایا وکٹوریا کے کنارے پر، حکومت کے پروٹوکال افسر ساتھ تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ منبع نہیں کوئی اور منبع ہوگا، کیونکہ وہ تو جبل القمر کا ذکر ملتا ہے. اس نے کہا، وہ واقف تھا اچھی طرح جغرافیہ سے، اس نے کہا یہ بات درست ہے، ایک دریا دو دریائے نیل ہیں، ایک نیل کا یہ منبع ہے، دوسرے نیل کا منبع جبل القمر ہی ہے. اور وہ یوگنڈا کے پہاڑوں میں سے ہی ایک پہاڑ کا نام ہے، ہو سکتا ہے اس کا ایک حصہ ابیسینیا میں بھی گیا ہو. اس نے چمن میں سوال کیا کہ زیادہ دور فاصلہ کس کا ہے، اس وکٹوریا لیک کے منبع کا فاصلہ سمندر سے دور ہے یا اس پہاڑ کا فاصلہ جسے جب مکمل کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا وہ بہت زیادہ دور ہے. تو جغرافیائی اصول کے مطابق تو پھر جو سورس دور ہو وہی اصل سورس کہلانی چاہیے. تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ جبل القمر کا منبع ہی ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا میں گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کہ دریائے نیل کہاں سے نکلتا ہے، نہ ہی ایسا مضمون تھا جس کے متعلق آپ لطف شاہی فرماتے. چنانچہ یہ جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں اس کا جبل القمر کے منبع سے ہی تعلق ہے، وکٹوریا والے منبع سے تعلق نہیں. چنانچہ مرخین نے یہ دریافت کیا کہ دریائے نیل کو اگر ہم دوسرا نیل سمجھیں اور جبل القمر سے نکلنے والا نیل سمجھیں تو اس کے رستے میں ایسی مٹی آتی ہے جو سرخ رنگ کی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بعض کثرت سے پیدا ہونے والی نباتات ایسی ہیں جو بالکل سرخ ہیں. اگر دریا تورانی میں آ جائے اس علاقے میں زیادہ بارشیں ہوں تو سارے ارد گرد کی مٹی جو سرخ رنگ کی ہے وہ گھل کر اس دریا میں داخل ہوگی، اور پھر وہ نباتات جو سرخ رنگ کی ہیں تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ وہ خون سے بھرا ہوا دریا چل رہا ہے. یہ تشریح بھی انہوں نے اس طرح کی. اس کے بعد پھر مینڈکا نے پھر تعاون کا ظاہر ہونا، پھر اور کئی قسم کی بیماریاں ہیں. معلوم ہوتا ہے فرعون کی قوم نے بات ماننی نہیں تھی، اس لیے وہ ہر تکلیف کے بعد ہر عذاب کے بعد کوئی نہ کوئی بہانے تلاش کر لیا کرتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے یہ یوں ہو گیا ہوگا اور یوں ہو گیا ہوگا. چنانچہ مسلسل پے در پے اس قوم کو نشان دکھائے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر وہ تاریخ کو دہراتا ہے، اور یہ سارے واقعات ہی دہرائے جانے والے ہیں، تو آحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس قوم سے نسبتاً بہتر سلوک ہو. حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی مسیح بن کر ضرور روئے صلیب دیکھتا، گر نہ ہوتا نام احمد جس پہ میرا سب مدار. کہ میرا تو سارا مدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد پر ہے، اور اس کی برکت سے خدا نے مجھے صلیب کی سعادتوں سے نجات بخشی ہے. اس لیے اسی نام کی برکت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرعون موسیٰ اور حضرت موسیٰ اور فرعون موسیٰ کے زمانے میں ہونے والے واقعات کو اگر دہراتا ہے، جیسا کہ اس کی تقدیر ہے کہ ضرور دہرائے جائیں گے، اور اسی زمانے میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں مقدر یہی تھا کہ اسی زمانے میں دہرائے جائیں گے، تو اس طرح دہرائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت سے آپ کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو کم سے کم تکلیفیں پہنچیں اور وہ زیادہ سے زیادہ ہدایت پا جائے. چونکہ یہ مضمون لمبا ہو گیا ہے اس لیے دوسرا پہلو اس مضمون کا انشاءاللہ آئندہ خود میں بیان کروں گا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.